نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دین و دنیا قرآن پاک کی روشنی میں کنٹینیو کریں گے, پارا نمبر 26 اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 436. ٹھیک ہے, ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی. بہت ہی زیادہ قابل رحم ہے وہ شخص کہ جس کی کرائی محنت ضائع ہو جائے, جس کی لگی لگائی فصل پہ کیڑا پڑ جائے اور محنتیں رنگ نہ لائے. تو انشاءاللہ آج ہم اس نیت سے اس صورت کو بھی سنیں گے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ہر حکم پہ لبیک کہنے کو تیار کیوں ہو جاتے تھے. ان کو اپنی پچھلی نیکیوں کا مان نہیں ہوتا تھا کہ بہت کر چکے یا بہت کچھ کرتے ہیں, اگر کچھ ایک نہ بھی کیا تو کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ جس بندے کو ہفتے اعمال کا یقین ہو جاتا ہے اس کو تو دن بدن اور فکر لگ جاتی ہے. دیکھیے, ایک وہ شخص ہے جس نے نیکی کی نہیں ہے, کم کی ہے, اس کا کیا ضائع ہوگا. مثلا غریب کے گھر چور آ بھی گیا تو کیا لے جائے گا, لیکن امیر کے گھر چور آتا ہے تو پھر ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں نہیں, کروڑوں میں نقصان ہوتا ہے. جو لوگ نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں اپنے زوم میں یا لوگوں کے گمان میں, لوگ بھی نہیں ہمیں جینے دیتے کہ آپ تو بڑے نیک ہیں, آپ تو بہت کام کرتے ہیں, بس اندر ایک ہوا بھرتی ہے, پھر کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, اب میں نے کیا کرنی, ہو گئی, فرض تو اتنا ہی تھا نا, اب آج تو کوئی ایسی کو بات ہی نہیں ہے. تو صحابہ کرام, نوٹ کر لیں یہ جملہ, شاید کبھی آپ کو بھی فائدہ ہوگا جب آپ انصار اللہ بنیں گے. صحابہ کرام نے کبھی پچھلی نیکیوں کا غرور نہیں کیا تھا. ہم بھی کہتے یہی غرور نہیں ہے, لیکن وہ کئی نہ کئی رویوں سے یہ ضرور دکھتا ہے کہ بہت ہے, ایک نہ بھی نیکی کر لی تو بڑی بات ہے. آپ کو ایسی ایسی مثالیں تاریخ میں اور سیرت میں ملیں گی کہ صرف ایک نیکی سے پیچھے رہنے پہ صحابہ کرام رو رو کے برا حال کرتے تھے. تو یاد رکھیے گا کہ جن کے درجے ہیں سوا, ان کی مشکلیں ہیں سوا. جن کو اللہ نے بڑے مقام پہ لے کے جانا ہوتا ہے, پھر ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت پکڑتے ہیں. تو اس سوچ کے ساتھ ہم سورت فتح کو پڑھیں گے. پسندیدہ ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورت فتح. وقت پہ بعض دفعہ لیڈر کی بات سمجھ نہیں آتی, جیسے بچوں کو ماں باپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی عموماً, لیکن بعد میں اس کے کیا نتائج نکلیں گے یہ آپ کو سورت فتح میں سے ملے گا. صحابہ کرام ایک ایسا انصار اللہ کا گروہ تیار ہو چکا تھا 13 سال کے مکہ کے مراحل سے اور آزمائشوں سے گزرنے کے بعد, کہ اب وہ صرف سر کی آنکھوں سے ہی اور اپنے ظاہری پوسچر سے نہیں, اندر سے بھی جھکے ہوئے تھے. تو سورت فتح میں کچھ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ جس پہ عقل کو تو بالکل سمجھ ہی نہیں آتی باتیں. آئیے ذرا سا پڑھ کے پھر ساتھ چلتے ہیں. اس کے بعد سورت فتح کا آغاز ہے. یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی. اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا اور 6 سال ہو چکے تھے مکہ سے مدینہ آئے ہوئے. خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے گئے ہیں. نبیوں کا خواب حجت ہوتا ہے. خبر تھی کہ جیسے آج کے دور میں آپ میں سے کوئی 10 سال سے اپنے ملک نہ جا سکا ہو اور ایک دم اس کو جانے کی اجازت مل جائے تو خوشی خوشی تیاری کی. 1400 کے قریب لوگ جمع ہوئے اور بغیر کسی ہتھیار کے سوائے ایک تلوار کے جو اپنے کپڑوں کے اندر رکھتے تھے, سفر میں کسی بھی دشمن یا کسی جانور سے بچنے کے لیے وہ رکھی اور چل پڑے. ہدی کے جانور بھی ساتھ تھے. ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنے گھر سے ساتھ لے کر جائے انسان اور خانہ کعبہ میں جا کر اس کو ذبح کر دے اللہ کے نام پر. یعنی ہر وہ علامت موجود تھی جو حج اور عمرہ کرنے والوں کی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ کوئی لڑائی جھگڑے کا یا جنگ کا جدال کا ارادہ نہیں تھا. احرام بھی باندھے ہوئے تھے, لیکن مکہ سے بالکل قریب پہنچ کر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا. کہا کہ نہیں, ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. عزت کا مسئلہ بنا لیا اور خوف زدہ بھی بہت تھے آپ کی وجہ سے کہ مکہ میں ان کی عزت کم ہو جائے گی, اور خوب بہانے کی اور اسی طرح سے خوب باتیں بنا کر حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی. اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں, حدیبیہ جگہ کا نام ہے. اس کے اندر 10 اتنی کڑی شرائط منوائیں مسلمانوں سے جو بالکل یک طرفہ تھی, یعنی ون سائیڈڈ کنڈیشنز. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسے معاہدوں پہ بھی سائن کرنے پڑتے ہیں کہ جس میں بظاہر آپ کو سراسر نقصان پہ اور رسک پہ رکھا جاتا ہے, لیکن اللہ کے نبی کا اس وقت ایک لیڈرشپ کے ناطے سے امت مسلمہ کو ٹوٹنے سے بچانا, بہت بڑے آنے والے فتنے سے ان کو روک لینا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ نے اس وقت وہ سائن بھی کر دیے، وہ دستخط، یا اپنے طور پہ کہہ لیجئے کہ اس معاہدے کو کمٹ کر لیا جو دیکھنے میں صاف لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن شر میں سے خیر نکلتی ہے، یہ واقعہ آپ کو اسی کی دلیل دکھے گا، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی عام حالات میں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس معاہدے پر دستخط کیے، حضرت عمر کو بھی بہت تعجب ہوا، کچھ اور صحابہ کرام کو بھی ہوا کہ اللہ کے نبی ہم کیوں اتنا دب رہے ہیں، ہمارا قصور کیا ہے، کیا آپ سچے نبی نہیں، کیا اسلام سچا دین نہیں، ساری باتیں ہوئیں لیکن آپ نے فرمایا آپ خاموش رہیں، کسی کو سمجھ ہی نہ آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ بڑوں کی ہر بات سمجھ آئے، وقت آئے گا جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس موقع پہ کسی بڑے نے یہ کیوں کیا تھا، اور اس پر پھر یہ صورت نازل ہوئی، یعنی یہ کڑی شرطیں مان کر بغیر عمرہ کیے احرام کھولا، سر کے بال کاٹے، ہدی کے جانور ذبح کیے، یعنی سب کچھ کیا وہ کرنے کی بجائے جس کے لیے تڑپتے ہیں لوگ، اور وہ کعبے کی زیارت ہے۔ ذرا سا رکیے، ریچول تو سارے ادا ہو رہے ہیں، ہدی بھی ہوئی، سر کے بال بھی کٹے اور احرام بھی کھولا، صرف ایک کعبے کی زیارت بیچ میں تھی نا۔ دیکھیے کہ اس چھوٹی سی بات پہ غور کریں تو سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں دیکھتی ہوں کہ صلح حدیبیہ سے کم از کم 101 سبق آپ نکال سکتے ہیں، اتنے زیادہ لیڈرشپ اور بڑے بڑے فیصلے کرنے اور بظاہر حالات کی نفس پہ نظر رکھنی، یہ اس سے ایک سے سیکھتا ہے۔ آپ ایک جملے میں اس بات کی اہمیت سمجھ لیجئے کہ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی، اللہ کے نبی اس وقت بظاہر انتہائی ناگوار شرائط نہ مانتے، تو مکہ فتح نہ ہوتا۔ بعض دفعہ دشمن اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارتا، تھوڑی سی انا کی بات بنا لی تھی، ورنہ ایشو ان کو بھی نہیں تھا۔ عقل، حالات، سرکمسٹانسز بول بول کے بتا رہے تھے کہ مسلمان بڑی اچھی نیت سے آئے ہیں، عمرے کا ہی ارادہ ہے، جنگ نہیں کریں گے، لڑائی ہم سے نہیں کریں گے، یہ ہمارے گھر لوٹنے نہیں آئے، کیونکہ ایک ایک چیز بول بول کے بتا رہی تھی۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں شیطان وسوسے ڈال دے اور انا اوپر ابھر جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحث میں پڑ جاتے، اکڑ جاتے اور ان کو نیچا دکھاتے، اور ہم نے آپ کو یہ کہنا ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہنا ہے، تو نہ وہ معاہدہ ہونا تھا اور نہ مسلمانوں کو اللہ نے مکہ کی فتح دینی تھی۔ ابھی وہاں سے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ نکلے ہی تھے مدینہ کے راستے پہ کہ آپ کے اوپر سورت نازل ہوئی، اور صحابی بول کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی پہ چل رہے تھے، اور آپ نے کبھی اگر اونٹ یا اونٹنی کا سفر کیا ہے تو خوب اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ وہ ہلتی ہے۔ صحابی جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ بول کے بتاتے ہیں کہ انا فتحنا، ایسے اللہ کے نبی کی آواز آ رہی تھی، یعنی سواری کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورت کا نزول، اس وقت صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ فتح کیسے ہے، ہم تو ہار کر جا رہے ہیں، ان کی مان کر جا رہے ہیں، اور جیسے عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ فتح، ہار کے جا رہے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اسی کی ایک شرط جو انہوں نے خود رکھوائی اپنا سوچ کر، اسی پہ عمل نہ کر سکے۔ یاد رکھیں، جھوٹ کا گٹھ جوڑ زیادہ دیر نہیں چلتا، اور حق کے مقابلے پہ باطل پنپتا ہی نہیں۔ 2 سال بھی نہیں گزرے اور وہ نہ نبھا سکے جو خود بولا تھا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ انہوں نے معاہدے کی ایک شرط پوری نہیں کی، آپ نے برملا سر عام اس چیز کو کرنے کی بجائے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب میں جا رہا ہوں مکہ کی طرف، چونکہ حرمت والا ہے وہاں خون بھی نہیں بہانا، تو کسی کو بتانا نہ، آخری وقت تک مکہ والوں کو خبر نہ ہو کہ ہم آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھی تیاری کر کے رکھیں، ہم بھی فوجیں لے جائیں اور وہاں خون خرابہ ہو۔ آپ امن کے ساتھ اس جگہ کو لینا چاہتے تھے۔ خاطب بن ابی بلتا سے غلطی ہو گئی جو آگے ہم 28 پارے میں پڑھیں گے، اللہ نے اس کو بھی نپٹا دیا، اور پھر ایسے ہی ہوا، مکہ فتح ہو گیا۔ ابو سفیان منتیں کرتے ہوئے آگے، معافیاں، معاف کر دیجئے، ایک دفعہ ہمیں موقع دے اپنے کنوں۔ یاد رکھیے، اپنے اصولوں پہ جمنے والے ہی جیتتے ہیں۔ لیڈر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آئرن نروز والے ہونے چاہیے، بڑے سے بڑے رسک لینے والے ہوں، اللہ کے نبی نہیں مانے، آپ نے کنیاب نہیں، ایک موقع دے دیا، ختم۔ تو یاد رکھیے کہ آج ہمارے ہاں تو بات کر کے پلٹ جانا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا, ابھی لکھا نہیں گیا, بات وربلی ہوئی ہے, اور ابو جندل رسیاں توڑا کر اپنے باپ سے اس جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہیں. باپ خود سہیل اس کا نام تھا, وہ فریق تھا کفار کی طرف سے, ریپریزنٹیٹو تھا, اسی کا بیٹا مسلمان ہو چکا اور اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی مجھے پناہ دے دیجئے, بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آیا ہوں, مجھ پہ ظلم ہے. اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی کچھ کہتے, وہ سہیل جو باپ تھا بولا نہیں, اللہ کے نبی آپ ہم سے کمٹ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر کوئی مکہ سے مدینہ جانا چاہے گا تو آپ اس کو قبول نہیں کریں گے, حالانکہ ابھی ڈاکیومنٹیشن لکھی نہیں گئی. اتنا کڑا وقت, صحابہ کے ہاتھ تلواروں پہ جانے والے ہاتھ ہوتے اس وقت, کہ ایک شخص کو آپ شیروں کی کچار میں ڈال رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہاں ٹھیک ہے ابو جندل جاؤ, اللہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا. اس وقت نہیں سمجھ آ رہا تھا, ایسے صاف لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی دبے ہوئے ہیں, مرعوب ہیں, روب میں آ گئے, اور ابو جندل نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے بھیج رہے ہیں؟ کہا میں بھیج رہا ہوں, اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا. صرف ابو جندل کے واپس جانے سے 300 لوگ مسلمان ہوئے. ایک الگ واقعہ, ابو بصیر نام کا ایک شخص ان کو ملا, دونوں نے مکہ سے ہٹ کر جندہ کے راستے میں ایک جگہ رکھی اور وہاں سے پھر انہوں نے تبلیغ شروع کی. تو یاد رکھیے کہ آپ سچے مسلمان ہو جائیں, تلواروں کی سائے میں بھی ہوں یا آپ سمندروں کی گہرائیوں میں, آپ اپنی خیر ضائع نہیں کریں گے. تو جب یہ سب کچھ ہوا اس وقت کیا ہوا, لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ فتح کیسے ہے, ہم تو ہار کر جا رہے ہیں, ان کی مان کر جا رہے ہیں, ساری ان کی شرائط ہیں. کہا کہ اے عمر تو نہیں جانتا یہ فتح ہے, اور حقیقت ہے کہ وہی بات مکہ کی فتح کا سبب بنی. صلح حدیبیہ کی شرائط پر مشرکین مکہ خود ہی قائم نہ رہ سکے, اور ایسی مدد کر دی کسی دوسری قبیلے کی جو نہیں کرنی تھی, اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا, اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی گئے, بغیر کچھ خون بہائے مکہ فتح ہو گیا. ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری حدیبیہ آتی ہیں, جو فیصلوں کو دل کی خوشی سے مان لیتا ہے, دب جاتا ہے, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. یہ حدیبیہ کی فتح اس بات کی دلیل ہے کہ جب مشکل حالات میں فتنوں سے بچنے, لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ حق پہ ہوتے ہوئے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں نا, ون سٹیپ ڈاؤن, تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ مذاکرات کرو, نمائندہ بنا کر بھیجا, وہ گئے, خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان تو شہید کر دیے گئے, گویا سفیر کا قتل ایسا ہی تھا جیسے دعوت جنگ دینا. مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے, لیکن اس وقت درخت کے نیچے بیعت کی, جس کا تذکرہ 10 میں کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی ہم چلتے ہیں, ہم بھی لڑیں گے, بدلہ لیں گے. دیکھیں اللہ کے نبی کے ساتھی اتنے جیالے تھے, اتنے بے باک تھے, تلواروں ہتھیاروں پر کوئی بھروسہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا موقع آ گیا ہم چلیں گے آپ کے ساتھ. اللہ نے ایسے لوگوں کو قیامت تک کے لیے اصحاب بیت رضوان کا نام دیا. رضوان کیوں ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ کی رضا مل گئی. رضوان اللہ ہی اکبر, کچھ بھی نہیں کیا, بھی صرف کمٹ کیا ہے, موقع تو بنا ہی نہیں, بعد میں کوئی جنگ جنگ نہیں ہوئی. یاد رکھیں بہت دفعہ ہم صرف ڈر رہے ہوتے ہیں کوئی ذمہ داری لینے سے, کوئی کمٹمنٹ کرنے سے, اپنے آپ کو اور آگے لانے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہوتا ہمیں مروانے کا. جیسے اسماعیل علیہ السلام سر کٹانے پہ تیار تھے, تو ابراہیم چھری چلانے پہ تیار تھے, نہ اللہ نے ان کا سر کاٹا نہ ان کی چھری چلوائی. بس وہ صرف اللہ ہمارا دل دیکھتا ہے, ہاؤ بگ یو آر. ہم اتنی مصلحتیں لے کے بیٹھتے ہیں, اگر دین کے نام پہ جو مصلحتیں ہمارے دماغوں میں آتی ہیں نا, اگر یہ دنیا کے نام پہ آئیں تو میرے لیے کوئی ماں کسی بچے کو اسکول نہ بھیجے. 2-2.5 سال کے بچے کو اٹھا کر ہم اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اصحاب بیت رضوان والے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اللہ کے ہاں. ابھی بیعت کر کے فارغ ہوئے تو پتا چلا کہ خبر جھوٹی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ٹھیک ہیں, واپس آ رہے ہیں, بس ختم. پھر کسی نے نہیں کہا کہ اب سوچ لیا ہے جنگ کا, پلٹ آئے. اتنے واقعات ہیں, پڑھتے ہیں تو آپ کا دل کھل جاتا ہے. آپ حیران ہوتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے طریقے اگر اللہ کے نبی کی زندگی سے لے لیں تو ہمیں اپنے لیے کتنے ہی سبق ملتے ہیں. تو آپ کے میرے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے. اس کے بتائے 11 میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنے آپ کو مال اور اولاد میں مشغول رکھتے ہیں. وہاں ہوتے ہیں یہ لوگ, کبھی دیکھیں ایسے لوگ کہ جن کو صرف غم, فکر, پریشانیاں, اندیشے یا مال کمانے کے ہیں یا اولاد کو پالنے کے ہیں. مردوں کو میرا حل مال کمانے کے, اور عورتوں کو اولاد میں مشغولیت ہے. دیکھیے ایک ہوتے ہیں عام حالات, دین کا کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں. اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں, اس وقت اگر کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ میری ضرورت ہے, میرا کام میں ہی کروں گی اور میرے پیچھے ہونے سے اس کام کی کوالٹی میں فرق آئے گا, ایسے وقت میں جو پیچھے رہتا ہے, یاد رکھیے ایک ایک لفظ لکھ لے, نبی کی بخشش کی دعا بھی اسے کام نہیں دیتی. عبداللہ بن ابئی کے لیے 70 بار بھی دعائیں کرتے رہے اللہ کے نبی, اللہ نے قبول نہیں کی کیونکہ وہ مقام میں شوت سے نکل گیا تھا. یاد رکھیے خود کو بچانا اور اسلام کو خطرے میں ڈالنا, اس سے بڑا نفاق اور کیا ہوگا. آپ دین کا کام پیچھے ڈال کر اپنے ذاتی کاموں میں چلے جاتے ہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. کیا کیا ٹریننگیں دی جاتی ہیں, کمٹمنٹس کرائی جاتی ہیں, فارمز فل کرائے جاتے ہیں, جذبے سچے پیار اور منہ منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے مرتے دم تک, ہائے مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے, کچھ کام لے لیں کچھ کام لے لیں, اور ادھر دنیا کا کوئی چھوٹا سا فائدہ دکھا یا کوئی نقصان کا اندیشہ, ایسے بھاگیں گے کہ جیسے کبھی کیا ہی نہیں. کون سی جاب تھی, یہ تو والنٹیئر ورک ہے. یاد رکھیے جاب بھی والنٹیئر ہی ہوتی ہے, خوشی سے کرنا. تو ایسے لوگ جو دین کے تقاضوں کو نبھانے کی بجائے اپنے ذاتی تقاضوں میں کھوئے رہے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں کرتا. آیت 11 میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ پیچھے رہنے والوں نے دعا کروائی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج بھی لوگ کہتے ہیں بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کیا دعا کریں آپ کے لیے, کہ اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کے اس گناہ کو معاف کر دے جو آپ نے کیا اسلام سے پیچھے رہ کر. اور یاد رکھیے ذاتی زندگی میں جہاں تغیر آتا ہے, کوئی تبدیلی, اپس اینڈ ڈاؤن, شادی شدہ نہیں تھے شادی ہوگی, شادی تو دور کی بات ہے, رشتہ آ جائے منگنی ہونے لگے لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, انہی سوچوں میں انہی خیالوں میں انہی میں کھو کے رہنا. اور ذرا سی خوشخبری مل جائے کہ بچہ آئے گا, سب الٹ پلٹ. اللہ کو ہم یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو فالتو ہے, فارغ وقت کا کھیل تھا, اب ہمیں اپنا اصلی کام مل گیا, تو جان تیرے کام جان. یہ اس سے بڑا نفاق کوئی نہیں ہے. آج سب کام کرتے ہیں دین کا لیکن اس کمٹمنٹ کے ساتھ کرنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, جو کہ ڈوبی کشتی تو ڈوبیں گے, کشتی تری تو تریں گے, اس کام کو نہیں چھوڑیں گے, وہی بچتے ہیں ان تک. اب آپ میں سے کتنے لوگوں نے کورس جوائن کیا نا, اللہ آپ کو آخر دم تک رکھے. دعا کریں اپنے لیے کہ آپ ضمیر ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنی فتنوں کی آندیاں آ سکتی ہیں, اچھی بھی آتی ہیں بری بھی آتی ہیں, بری میں پھر بھی لوگ سنبھل جاتے ہیں, کوئی مان نہیں رہا, کوئی غصہ کر رہا ہے, پیسے نہیں ہے, رکشہ نہیں لگا سکتے, یہ بہت عام باتیں ہیں. اچھی جب آتی ہے تو اس میں سب کی مت ماری جاتی ہے, پھر وہ گئے, وہ کہتے ہیں ساری زندگی پڑی ہے پھر کر لیں گے, اور آج تک نہیں ہوتا وہ کام چاہے 10 سال گزر جائے. تو جب آندھی چلے فتنوں کی سمجھ جائیں, یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, ہم یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں, کوئی تیسرا مقام نہیں. سوچے تو صحیح, اگر جنت کی بس نکل گئی تو کیا کریں گے. یہ روڈ ٹو جنت کیا ہے, سبیل الجنہ, جنت کا رستہ ہی ہے نا. اس کورس کا نام ہی اس لیے, آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ بدھ کو, یہ وہ کام کرنا آپ کے میرے لیے آسان کر دے گا جس کے ساتھ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. خالی قرآن پڑھ کے بھی آپ فائدہ نہیں لیتے جب تک آپ کو عملی طور پہ چلنے کے راستے نہ آ جائیں. تو یا جنت ہے تو یا جہنم. دنیا میں ایک بس نکل جائے دوسری آ جاتی ہے, بس نہ ملے آپ ٹرین لے لیں گے, ٹرین نہ ملی پھر اخیر جہاز لے لیں گے, ایک فلائٹ نہ ملی دوسری لیں گے. جنت میں جانے کی روڈ پہ تنہا کھڑے ہیں اور نہیں جا پا رہے, تو بس پھر دوسرا ٹھکانہ وہی ہے, کوئی تیسرا مقام نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے عراف کے مقام پر روک بھی لیے گئے تو پھر جنت میں بھیج دیے جائیں گے, لیکن کوئی تیسرا لاؤنچ نہیں آخرت میں, یا جنت یا جہنم. ذرا سوچئے کہ ہم جنت میں نہ گئے تو پھر دوسرا راستہ کیا ہے, کوئی دوسرا متبادل راستہ نہیں ہے, آلٹرنیٹ ہوتا نا, ادھر ٹریفک ہو رہی ہے ادھر لائنز لگا دیتے ہیں, بیریئرز رکھ دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں دوسرا روڈ لیجئے, وہاں نہیں ہے. کوئی دوسرا متبادل نہیں کہ جنت کے آگے کوئی کم درجے کی جنت بنی ہوگی کہ چلو تم کو مال اور اولاد نے مشغول رکھا اور تم ملے جلے کام کر رہے تھے, مراد کچھ اچھے کچھ برے، کچھ دین کے کچھ دنیا کے، کچھ ادھر کے کچھ ادھر کے، اور اسی قسم کی کیفیت ہی. تو چلو بھائی تم جنت کو تو ڈیزرو نہیں کر رہے نا، تو پھر تم دوسرے درجے کی جنت میں چلے جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں دنیا میں آپ پڑھتے ہیں، ایف ایس سی کرتے ہیں، آپ کا ڈریم ہے کہ آپ کنگ ایڈورڈز میں جائیں، مثال دیتی ہوں، ہائی لیول کے نمبرز آنے چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک ہوپ تو ہوتی ہے نا کہ اتنے نمبر نہ آئے تو چلو مجھے فاطمہ جناح میں مل جائے گا داخلہ، کہیں اور مل جائے گا، وہاں نہیں ہے. یہ یا نہیں، لے لو یا محروم، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، جنت یا جہنم. اب ہر ایک دیکھ سکتا ہے آپ میں سے اور میرے میں سے کہ میں کدھر جا رہی ہوں، اور یہ کوئی اچانک فیصلہ بھی نہیں، اور آپ سب کو پتا آپ کہاں جا رہی ہیں، مجھے بھی پتا ہے الحمدللہ. ہماری دنیا کی بھاگ دوڑ بتاتی ہے ہم کدھر جا رہے ہیں. آپ نے کہیں بھی جانا ہوتا ہے تیاری کرتے؟ بالکل کرتے. بس آپ میں سے کسی نے عمرے پہ جانے کی نیت کی ہے، کیسے پتا چلتا ہے؟ گھر والوں کو، ساتھ والوں کو، اس لیے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں، پاسپورٹ نکل رہے ہیں، عمرے کے ویزے لگ رہے ہیں، ٹریول ایجنٹس ان سے آپ پیکج پوچھتے ہیں، کوئی انجیکشن لگ رہا ہے، کوئی وہ سوٹ کیس خریدتا ہے. یہاں تو ماشاء اللہ پھولوں کے ہار بھی منگاتے ہیں اور مہمان بھی آنے شروع ہوتے ہیں کہ جی آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، کتنے طواف کریں گے؟ ہر طواف میں یہ یاد رکھیے گا آپ نے ہمارے لیے گفٹ کیا لانا ہے، یہ لے لیجیے ہم آپ کے لیے ایک جوڑا لے آئے. ہوتے نا ایسے دنیا میں. اب آپ سوچئے کہ تیاریوں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں کچھ ہے، خوشی والے گھر کی تیاریوں سے پتا چلتا ہے ادھر کوئی شادی ہونے والی ہے، اور کچھ نہیں، بچہ پیدا ہونے والا، اثرات ہوتے ہیں نا. اب ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، نہ آپ پاسپورٹ نکال لیں، نہ آپ ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں، درخواست تک نہیں دی بھی، اور اٹھتے بیٹھتے کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، میں اس سال عمرے پہ جا رہی ہوں، میں عمرے پہ جا رہی ہوں. جی آپ کس سے لیا ٹکٹ؟ نہیں لیا. کس کے تھرو جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں کیا. ٹکٹ لیا؟ نہیں لیا. تو عقل مند بندہ اس سے آگے سوال آپ سے نہیں کرے گا کہ چلے ان کے خواب پورے ہیں، خوابوں میں صحیح. اٹھتے بیٹھتے ایک عورت کے بس بیبی آنے والا، بیبی آنے والا، کب، کہاں، کیسے، اس میں کوئی سبب بھی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. میں آپ کیا ساری دنیا آپ کے میرے بارے میں دہائی دے نا، یہ دیکھے جنت میں جانے والا، یہ جنتی، یہ جنتی. اور اگر آپ کی زندگی کی بھاگ دوڑ اور آپ کا لائف سٹائل اور آپ کا جینا مرنا نہیں دکھا رہا نا کہ آپ واقعی تیاریاں کر رہے ہیں، تو نہیں جائیں گے. سیدھی سی بات ہے، آپ نہیں جانے والے، آپ کو غلطی لگی ہے. کئی لوگ جہنم کی طرف جانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور شوق اور شور یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے جنت میں جانے والے ہیں. تو ہمیشہ اپنے اوپر نظریں رکھیں. آپ تو ڈرائیو نہیں کرتی ہوں گی نا، جو کرتے ہیں ان سے پوچھئے، ادھر سے لاہور جانے کے بجائے آپ اسلام آباد جانے کا روڈ لے لیں، اور ساری رات سارا دن سفر کرتی رہیں، آپ اسلام آباد نہیں پہنچیں گی، بلکہ ہر قدم آپ کو اسلام آباد سے دور کر دے گا. تو ہم سب اپنے آپ کو اپنی کوششوں کی نظر سے دیکھیں، اپنے لائف سٹائل سے دیکھیں، اپنی پرائیورٹیز سے دیکھیں، اپنے جینے مرنے سے دیکھیں. شادی ہونے والی ہوتی ہے، سب کو دکھ رہا ہوتا ہے گھر میں شادی ہونے والی ہے، کیا آپ کی میری زندگی میں یہ دکھ رہا ہے کہ ہماری بھاگ دوڑ ہے؟ ہمیں تو صبح اٹھ کر ایک ہال اٹھتا ہے، بس یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، ادھر بھی جانا، ادھر بھی جانا، یہ بھی لینا، یہ بھی دینا، یہ بھی کرنا. تو زندگی میں مواقع کا صحیح استعمال، یہی ہے کامیابی. اس کے بعد آیت 15 ہم سب کو یہ بتا رہی ہے کہ نیکی کا ایک موقع ہوتا ہے، جو بندہ اس موقع پر نیکی نہیں کرتا پھر بعد میں اس کو موقع نہیں ملتا. کتنوں کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کرایا لیکن دل کرتا ہے آپ کا، وہ ہاتھ کھڑے کر، چند لوگ ہیں. آپ خود سے آج جا کر یہ بات تو پوچھئے، کیا وجہ ہے اتنے اندیشے یا اتنا خوف کیا؟ اور ایک بہت سچ بولیے، بہت بڑا سچ چاہیے. اگر آپ میں سے ایک بھی ہاتھ کھڑا کر لے گا اور سچ ہے وہ بات، تو مجھے خوشی ہوگی. کس نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ میں اگلا کورس کروں گی، میں نے نہیں کرنا؟ یعنی جن کے دل میں یہ سن کر کبھی آیا ہی نہیں شوق کہ ہم بھی یہ سیکھیں. جی اس کا آپ کے دل میں کیا آتا ہے جب یہاں باتیں ہوتی ہیں؟ تو آپ کیا سوچتی ہیں؟ میں کہاں، میں تو اتنی بزی، میں نے میڈیکل کرنا ہے. یہ آتا ہے دل میں شوق آتا ہے کبھی؟ نہیں. اس کا قرآن کا کورس ایک سال کا کرنے کا شوق آیا تو واٹ سٹاپس یو؟ کیا چیز آپ کو روکتی ہے؟ یہ پوچھے، یہ بات کر رہی ہوں میں. ہمیں سے ہر ایک پوچھے خود سے، مجھے کیا چیز روکتی ہے؟ بازار میں ایک چیز پسند آ جائے لیتی ہوں کہ نہیں لیتی؟ اور اگر نہیں لیتی تو میری رکاوٹ کیا؟ پیسے نہیں ہیں، اجازت نہیں ہے، یا کچھ اور؟ تو یہ جملہ آپ دوبارہ سنیے، نیکی کا ایک موقع ہوتا ہے، اور جو بندہ اس موقع پر نیکی نہیں کرتا پھر بعد میں اس کو یہ موقع کم ہی ملتا ہے. یہ تو میں نہیں کہتی نہیں ملتا، کم ہی ملتا ہے. اور یہ بھی بتا دوں، فرسٹ کال پہ جو لبیک نہیں کہہ پاتا، عموماً پھر دوسری تیسری بار پہ پتہ بھی نہیں چلتا کوئی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. کبھی بھی آپ ذرا سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی کی زندگی کے جو ابتدائی دور تھے وہ بڑے کٹھن تھے، مکہ کا دور بھی بڑا کٹھن تھا. اس میں لوگوں کی جان پر مشکل آئی کہ ان کو کوڑے پڑے، کوئلوں پر لٹایا گیا. اسی طرح مدینہ میں آنے کے بعد مدنی دور کے شروع کے ایام، خاص طور پر خیبر کی فتح سے پہلے، انتہائی مشکل دور تھا. ہر وقت خوف تھا، اندیشہ تھا، مال نہیں تھا، پیسے نہیں تھے. مہاجر اور انصار کے مسئلے، پھر ہر ایک سال کے بعد جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی. اس وقت جو لوگ کام آ گئے اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے. ہائی لائٹ کرے، دعا کرے اللہ آج ہمیں کام میں لے لے. اس وقت جو لوگ کام میں آگے اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے، ان کو اسلام کی بنیادیں بنا دیا. اس کو بھی ہائی لائٹ کرے. اس وقت جو پیچھے پلٹ گئے ان کو عبداللہ بن ابی کی صورت میں مسترد کر دیا. دیکھیں گھر بن رہا ہوتا ہے نا، جتنی اینٹیں گھر کی دیواروں میں لگ جاتی ہیں نا وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور دیواروں کی بجائے بھی بنیادوں میں. اب اس مسجد کو مثال میں لیجئے، جب چاہیں اس کی چھتوں کو بدل لیجئے، دیواروں کا رنگ بدل دیجئے، یہ ایک دیوار نکال دیں ایک اور ڈال دیں، چانسز تو ہے نا، لیکن بنیادیں کبھی نہیں ہلتی. جو لوگ دین کی بنیادوں میں چلے جاتے ہیں نا ان کا اجر بھی پریزرو ہو جاتا ہے. اچھا جو اینٹیں بچ جائیں ان کا کیا ہوتا ہے بھلا؟ پاکستان میں تو گلی گلی آپ کو دکھے گا یہ منظر، ڈھیر پڑے ہوتے ہیں نا ٹوٹی پھوٹی اینٹیں، کبھی تو بچے ان کو جوڑ کے وکٹیں بنا کر کرکٹ کھیلتے ہیں، کبھی وہ دو چار اینٹوں کو جوڑ کر چولہا بنا کر مزدور چائے بناتے ہیں. بیکار بچی ہوئی اینٹوں کے ساتھ یہی ہوگا. ایک شخص مکینک تھا تو گاڑی میں ایک پرزہ لگانا چاہ رہا تھا، بڑی مہنگی گاڑی تھی، اس کے اندر ایک پرزہ لگا رہا تھا لوہے کا. وہ پرزہ اس جگہ پہ فٹ نہیں ہو رہا تھا. ایک دفعہ کوشش کی، دوبارہ کی، تیسری بار بھی کی ہوگی، جب دیکھا نا کہ یہ لگ نہیں رہا تو اس کو کہتا ہے میں تجھے کہتا ہوں لگ جائے اس گاڑی میں، قیمتی ہو جائے گا، کیونکہ ٹیوٹا کا پرزہ بڑا مہنگا ہوگا نا، اس گاڑی میں لگ جا قیمتی ہو جائے گا، اگر ادھر نہ لگا تو بیکار لوہے کے بھاؤ بکے گا. یہ ہوتے ہیں ہم میں سے جو کسی سسٹم کا حصہ نہیں بنتے نا، کسی اجتماعی کام میں معاون نہیں بنتے، وہ پھر اس طرح بچی کھچی اینٹیں اور وکٹیں بن کے اور بھی زیادہ ہی پریشان رہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ موقع ہر ایک کو ملتے بھی نہیں ہیں، ہر جگہ موقع نہیں ہوتی، اور آپ کی میری زندگی میں ایسے موقع ہمیشہ نہیں آتے. آپ اس وقت فرسٹ بیچ والے لوگ جو ہے، میں آپ کو ابھی لکھ کے دے دیتی ہوں، آپ کے بعد یہاں اللہ نے اگر ہاتھ پکڑ لیا اور اس شہر کے نصیب میں ہوا اور ہمارا بھی یہ نصیب ہوا کہ ہم کچھ کام کریں، ہزاروں لوگ ادھر آ کر قرآن سیکھیں گے. یہ میری بات آج لکھ لیں، لاکھوں سیکھیں گے. آپ کے درجے کو کوئی نہیں پائے گا، جیسے آج صحابہ کے درجے کو کوئی نہیں پا سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہارا ایک مد خرچ کرنا، مٹھی بھر کہہ لیں، بعد والوں کے احد پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑا. وجہ کیا؟ نیڈ آف دی آور، وقت کی ضرورت. اور دوسری بات ہے کہ ابھی کچھ پتہ ہی نہیں، نئی چیز کھلتی ہے. کوئی مجھے سنا رہی تھی اس دن، ایک نیا اسکول کھولا تھا ان لوگوں نے، تو کہتی ہم سارا سارا دن منہ دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی ماں باپ آئے اور اپنا بچہ داخل کرائیں. پھر انہوں نے اپنی پرنسپل سے کہا کہ بچے کو جس کو رکھنا اس میں کیا خوبیاں، تو انہوں نے کہا بس انسان کا بچہ ہو، بس اس کو رکھ لو. اور ایک وہ بھی وقت آیا کہ صرف ایک سیٹ خالی ہوتی تھی، ایسے ہی تھا نا، تو 100 ویٹنگ لسٹ میں بچے ہوتے تھے. یہ وقت ایسا نہیں رہے گا، یہ یاد رکھیے، یہ باتیں آپ کو کبھی یاد آئیں گی. صحابہ انگلیاں کاٹتے تھے جن کو بدر کی جنگ میں جانے کا موقع ہی نہ ملا، جوان تھے وہ بھی، کہتے تھے ہمیں کیوں نہ پتا چلا یہ اتنی سیریس جنگ ہونے والی ہے، ہم تو ایسے ہی سمجھے کہ. اور اللہ کے نبی نے کوئی بہت اس کو اہمیت بھی نہیں دی، چھوٹی سی کال دی تھی کہ چلیے ابو سفیان صاحب کا راستہ روکتے ہیں. بس بات تو دیکھنے میں بہت چھوٹی آفر لگتی ہے لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں. تو بہرحال آئیے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، اس وقت آپ کے حصے کا جو کام ہے وہ کر لیجئے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ پر استعمال کرے جو اسلام کی اینٹ بن جائے اور اس کی بنیاد میں لگ جائے، جو بندہ اللہ کے راستے میں خلوص دل سے کام کرے گا اللہ آنے والے لوگوں میں اس کا نام رکھے گا. جو اللہ کا نام بلند کرے گا نا اللہ اس کا نام بھی بلند کر دیتا ہے. اور اس کا اپوزٹ بھی لکھ لیں, بعض کو اپنے ناموں کی فکر پڑی رہتی ہے, میرا کیا ہوتا ہے, میرا کیا لیول ہے, ذرا میرا بھی تو کچھ ذکر ہو. جو اپنے نام بلند کرتے ہیں نا اللہ کے نام کی آڑ میں, ان کو تاریخ گما دیتی ہے. صحابہ کرام اپنے منہ پہ دھاتے باندھ کے جاتے تھے جنگوں میں کہ کہیں ہماری شہرت نہ ہو جائے کہ فلاں نے بہادری کے جوہر دکھائے, یہی بات ان کی وجہ تسمیہ بن گئی اور اللہ نے ان کو عزتیں دے دی. تو خلوص کے ساتھ کام کیجئے, اپنی ذات اور اپنے نام کو پیچھے کر دیں. تو یہی پیغام ہے سورۃ فتح کا. اگر اسلام کی فتح چاہتے ہو تو حدیبیہ کے مواقع کو ڈھونڈو اور دیکھو کہ میں کہاں استعمال ہوتی ہوں. اور جو لوگ اس وقت یعنی ایسے وقت میں اپنی جان بچا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جان پیاری, اور جو جان بچا لیتا ہے اپنا پیسہ بچا لیتا ہے وہ خود بھی نہیں بچتا. پیسے والے بچے نہیں. جب دشمن آ کر مسلمانوں کے گھروں کو لوٹتے ہیں تو سب چلا جاتا ہے جو انہوں نے بچا کر رکھا ہوتا ہے. اصل بات یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ضائع ہونے سے بچائے. اب آپ سوچیں گی کیسے, تو اس کا جواب آگے لکھا ہوا ہے. جو خوبی اللہ نے آپ کو دی ہے اسے اللہ کی راہ میں لگا دیں, پھر دیکھیں کہ آپ کی نعمتیں کتنی بڑھتی ہیں. آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ میرے اندر اتنی طاقت تو نہیں تھی, میں تو بڑی کمزور تھی, میرے اندر تو کچھ بھی طاقت نہیں تھی. اور اسی آیت میں جو حسد کی بات ہوئی جو اعمال کے ضائع ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے, پھر آیت 16 سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا موقع چھن جائے تو دوبارہ بھی آتے ہیں نیکیوں کے مواقع. اگر ہماری پچھلی زندگی میں نیکیوں کے کئی مواقع ضائع ہو چکے تو دعا کریں دوبارہ کوئی موقع آئے اور ہم اس کو فائدہ مند بنا لیں. یہاں ہم ایک اور بات بھی اس بارے کے موضوع کے لحاظ سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی نیکی کا موقع آئے اور وہ نہ کرے تو یہ چیز بھی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہائے ہمیں بچپن میں کیوں نہ پتا چلا, ہم بڑے ہو گئے ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع نہ ملا. کوئی بات نہیں, اب ملے گا تو اب لے لیجئے. پھر اسی طرح آیت 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک جو جہاد میں پیچھے رہ جاتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا, اللہ کو پتا ہے اس کا کیا عذر ہے کیا مجبوری ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی نظر بندے کے دل کے اوپر ہے, اس لیے میں اور آپ کسی کے بارے میں کوئی قیاس رائی نہیں کر سکتے, کمنٹس نہیں پاس کر سکتے, رائے نہیں دے سکتے فلاں تو ہے ہی ایسی, اس کو تو شوق ہی نہیں ہے, وہ تو کبھی نہیں کرے گی. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں پیچھے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منافق ہے. کبھی مت سوچیں, صرف اور صرف اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں. پھر آیت 26 میں حمیت کا لفظ ہے. حمیت کا معنی ہوتا ہے غیرت, وفاداری کے ساتھ کسی کے ساتھ مخلص ہونا. حمایت کا لفظ ہے نا, وہی ہے بس بگڑا ہوا, یعنی کسی کی حمیت میں اتنا زیادہ آگے جانا کہ اس کی حمایت کرنے لگا. کتنے کسی کے ساتھ آپ مخلص ہیں یہ چیز پتہ چلتا ہے اس سے کہ آپ اس کی کتنی حمیت رکھتے ہیں. یہ پسندیدہ عادت ہے, بری نہیں. انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے, دوسروں کے ساتھ اخلاص کا جذبہ ہونا چاہیے, لیکن جب یہ حمیت غلط چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے تو جاہلیت کی حمیت بنتی ہے. کسی انسان کے اندر سب سے زیادہ اخلاص اور سب سے زیادہ غیرت ہونی چاہیے. کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وفادار ہو, کسی کو اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتا دیکھے تو آگ لگ جائے. آپ کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں اور آپ کو غصہ نہ آئے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر حمیت نہیں ہے, آپ اسلام کے سچے مخلص نہیں ہیں. ایک روایت ہے کہ ایک جگہ پر عذاب کا فیصلہ ہوا, جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو آ کر بتایا کس بستی میں ایک ایسا بندہ جو ایک منٹ کے لیے بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا, تو کیا اس کو بھی تباہ کر دیا جائے؟ فرمایا ہاں اس کو بھی تباہ کر دو, کیونکہ اس نے اپنے ارد گرد برا کام ہوتے دیکھا لیکن اس کے دل میں ذرا سی بھی غیرت نہیں آئی. اس نے ایک دفعہ بھی لوگوں کو نہیں کہا کہ لوگوں یہ کام نہ کرو. تو حمیت دین اور اللہ کے معاملے میں بہت پسندیدہ ہے. محبت کریں تو اس سے کریں جو اللہ کی طرف بلاتا ہو, نیکی والا ہو, اور بغض رکھیں تو اس سے جو نافرمانیاں کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا, جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا, لیا تو اللہ کے لیے لیا, محبت کی تو اللہ کے لیے, بغض کیا تو اللہ کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اگر حمیت اسلام کے بارے میں ہے تو پھر ہی جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو سکتا ہے. آپ کو غصہ نہ آئے کسی کی برائی دیکھ کر تو پھر کیسے کریں گے؟ مثلا آپ کے ماں باپ کا کوئی مذاق اڑائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا. تو کوئی آپ کے دین کا مذاق اڑائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کوئی ماں باپ کی بات نہ مانے تو برا لگتا ہے, تو پھر کوئی دین کی بات نہ مانے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ سورۃ نساء اور سورۃ الانعام میں ہے کہ ایمان والوں کو ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں اللہ اور اس کے دین کا مذاق اڑایا جائے. تو حمیت کا تعلق کیا ہوا کہ دین پر خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیجئے. اگر کسی دوسرے کو عمل نہ کرتا دیکھے تو غصہ آنا چاہیے. پھر ایک حمیت ہوتی ہے اپنی ذات کے ساتھ, انسان کو خود بھی اپنے آپ سے مخلص ہونا چاہیے, اپنا دفاع کرنا چاہیے, اپنی جان, اپنے مال, اپنی چیزوں کا دفاع کرنا اچھا ہے. اپنے آپ کو کبھی کمتر نہیں کرنا چاہیے, خود کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح حمیت ملک کے ساتھ بھی ہونی چاہیے, جہاں جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قوانین کو اپنانا چاہیے. پھر اسی طرح وفاداری کا ایک بہت معروف طریقہ کیا ہے, خاندان کے ساتھ حمیت ہو, اس کا تذکرہ سورۃ حجرات میں آتا ہے. لیکن اب یہ ساری حمیتیں جب اللہ کے دین کی حمیت سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ بن جاتی ہیں جاہلیت کی حمیت. بات واضح؟ تقابل نہیں ہونا چاہیے, یعنی اللہ کی حمایت سب سے اوپر, نیچے نہیں. ٹھیک ہے, یہ جاہلیت کی حمیت ہوتی ہے جب ہماری محبت اللہ کے دین کی نسبت اپنے خاندان سے, اپنے لوگوں سے, اپنے ملک سے, اپنی ذات سے بڑھ جاتی ہے تو یہ جاہلیت کی حمیت بن جاتی ہے. یہاں ایسی حمیت کو پسندیدہ نہیں کہا گیا. تو جب ایک بندہ اسلام کے نور میں آ جاتا ہے تو اس کی ساری حمیت, ساری ہمدردی, ساری محبت کا جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے وہ اسلام ہے. اب یہاں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری ہمدردیاں اسلام سے کتنی ہیں, اپنی ذات سے کتنی ہیں, اپنے ملک سے کتنی ہیں, اپنے خاندان سے کتنی ہیں. صحابہ کرام کی یہی شان تھی کہ ان کی ساری ہمدردیاں اللہ کے دین کے ساتھ تھی. اس کو ہائی لائٹ کریں. دیکھیں لفظ ساری کو نکال دیں تو آپ ہیں اور میں ہوں, ہم میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے اسلام سے ہمدردی نہیں؟ لیکن ساری ڈالنا پڑے گا, وہی پارٹ ٹائم اور فل ٹائم کا ایشو ہے. ہم کہتے ہیں ہماری کچھ اس سے بھی ہیں, کچھ اس سے بھی ہیں, کچھ اس سے بھی ہیں. تو مان لیجئے آپ کسی سے بھی نہیں ہے مخلص. صحابہ کی ساری ہمدردیاں اللہ کے دین کے ساتھ ہی ہماری ہیں ماشاءاللہ, پرسنٹیج ہر ایک اپنا جانتا ہے, پر ساری بہت تھوڑے لوگوں کی. کیسے پتا چلے؟ کتنا نقصان کرنے کو تیار ہوں اپنا, کتنا اپنی ذاتی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن سہنے کو تیار ہوں دین کے لیے, تو بس سمجھ آ جائے گا اپنا اصل کردار. آیت 28 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں, اور آج امت مسلمہ کو بھی یہی منصب دیا گیا کہ پوری دنیا میں اسلام کا نام آ جائے, یعنی لِيُسْخِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ کا دین غالب ہو جائے. یہ زمین اس کی ہے جس کا ملک ہوتا ہے, اس کا قانون چلتا ہے. اس لیے اس وقت تک مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک وہ دنیا کے ایک ایک کونے میں اسلام کو نہ پہنچا دیں, اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. اس وقت جو اسلام کے نام پر آپ کو ملک دکھ رہے ہیں یہ صحابہ کرام کی کوششیں تھیں. اس کو ہائی لائٹ کریں, بڑی پیاری بات اس کے اندر آپ کو سمجھ آئے گی. آپ میں سے ہر ایک اپنی ایج سوچے, 20 سال سٹینڈرڈ کر لیتے ہیں, کیا آپ نے پچھلے 20 سالوں میں کسی بھی ملک کو مسلمان ملک میں بدلتے دیکھا؟ 40 سال کیجئے, ان لوگوں نے دیکھا ہوگا. روس کو, رشیا اپنے وقت کا ایک کمیونسٹ کنٹری تھا, تب اس نے افغانستان سے ٹکر لی, منہ کی کھائی, 7 ریاستوں میں بدل کر ازبکستان, ترکستان, مسلمان ملک بن گیا. اس کے اندر سے نکلے وہ خود تو نہیں, لیکن آج آپ کو اس کا وہ وجود نہیں دکھتا جو ایک پہلے تھا. ٹھیک ہے, اب ادھر سے چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد روم, فارس, ایران, حبشہ, یہ اس دور کے وہ نام ہے جس کو آج سپر پاورز کہیں گے آپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, یورپ, شنگن کنٹریز, آج بڑے بڑے یہ نام ہے نا. یہ اس دور کی وہ ریاستیں تھیں جو کفر پہ تھیں اور اکثر میں کرسچینٹی تھی اس وقت میں. یہ صحابہ کرام کی کوششیں تھیں کہ ان سب جگہوں کو اسلام مل گیا. اب آپ کو اپنا کردار سمجھ آ رہا ہے؟ خون گرم ہونا چاہیے. ہم بھی سو گئے, دنیا کو موقع دیا جو پنپو. آج کیوں نہیں دکھ رہے آپ کو دن بدن ہر جگہ؟ ہمیں افرادی طور پہ تو لوگ اسلام کی طرف آتے دکھ رہے ہیں، لیکن ملکی اور اجتماعی طور پہ بہت تھوڑے، کیونکہ ہماری کوشش نہیں. صحابہ کرام تاریخ ساز تھے، انہوں نے تاریخ بنائی. دے میک دا ہسٹری، ہم خود ساز ہیں، ہم اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. ہمارے گھر، ہماری جائیدادیں، ہماری زمینیں، ہمارے بچے، یہ ہے ہماری کموڈیٹی، یہ ہے ہمارا ہم اور غم. یہ ٹھیک تو ہم ٹھیک، یہ نہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے. اکثر لوگ اپنے لمبی عمر کی دعا مانگے تو بھلا کیا سوچتے ہیں؟ آپ نے سنی ہے کبھی بڑوں کی باتیں؟ بیٹے کے سر پہ سیرا دیکھ لوں، بیٹے کو اللہ بچہ دے دے، پوتے نواسے کھلا لوں. اور کبھی بچہ مانگے اپنے لیے تو کیا سوچ کے مانگتے ہیں؟ جائیداد کا وارث آ جائے، کوئی ہمیں بڑھاپے میں پانی پلا دے. 10 لوگ پلانے کو تیار ہیں، بچے کا پلاتے ہیں؟ آج ہیں بچے پاس پانی پلانے کے لیے؟ تو صحابہ کرام کی جو بہت بڑی خوبیاں تھیں اس کو آپ سمجھ گئے. بہت سکلڈ لوگ نہیں تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ڈگری ہولڈرز نہیں تھے، خوبصورتی شکل و صورت کا بہت کم تذکرہ ہے ان کی، لیکن ان میں ایک کامن خوبی تھی، جب نیکی کا موقع آتا تھا سوچتے نہیں تھے. اس کے بعد آیت 29 سورت کی آخری آیت ہے. آیت 29 میں صحابہ کرام کی خوبیاں بیان کی گئیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے گھروں میں غالب ہو، تو یہ خوبیاں ہمارے لیے ایک چیک لسٹ ہیں. یہ خوبیاں اپنے اندر لائیں، اپنی اولاد کی نی کے مطابق تربیت کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں اسلام غالب ہوگا. اللہ کرے یہ خوبیاں ہم بھی سمجھ سکیں اور اپنے اندر لا سکیں. کس کس کو صحابہ کرام پہ رشک آ رہا ہے؟ حالانکہ اگر وہ آج ہمارے سامنے آ جائے نا تو ہم ان کو دیکھ کر کہیں گے یہ کیا مخلوق ہے. تو بہرحال بڑی خوبصورت صورت ہے، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.